نمدم نسلی را رسول حکم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواهدی محضرات. اهل علم کی قلبی وارداتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک احوال کہلاتی ہے، دوسرے مقامات. دونوں میں فرق یہ ہے کہ احوال کی واردات میں ہر فقیر یا ہر اہل مقام، اہل علم، درویش قدرت کا جلوہ کسی نہ کسی چیز میں دیکھ پاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہر ایک کہ قدرت کا جلوہ کسی نہ کسی چیز میں دیکھ لے. لیکن اہل مقام بہت کم صوفیہ ہوئے ہیں، اہل مقام بہت کم درویش ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو خلوت میں قدرت کا جلوہ دیکھنے کا موقع مل جائے. دونوں میں فرق یہ ہے. تو اہل مقام زیادہ بڑے اہل علم ہوتے ہیں، لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے جس راستے سے اور جس سفر سے انسان گزرتا ہے وہ خاصا کٹھن ہے. اس کے اس راستے کے ٹیسٹ بھی بڑے مشکل ہیں اور ڈسٹریکشنز بھی بے تحاشا ہیں. مختلف چیزیں انسان کو ڈسٹریکٹ کرتی رہتی ہیں، راستے سے ہٹاتی رہتی ہیں. شیطان مختلف کھیل کھیلتا رہتا ہے اور شیطان کا ایک حربہ بڑا کمال کا ہوتا ہے. اس میں وہ یہ ہے کہ انسان کو وہ یہ یقین دلا دیتا ہے کہ تم علم کے کمال کو پہنچ گئے ہو، تم ہر لحاظ سے مکمل ہو، تم سب سے زیادہ چیزوں کو جانتے ہو، سب سے زیادہ نفیس انسان ہو، سب سے زیادہ صاحب کمال ہو. اور جہاں انسان اس بھرے میں آیا، اور بڑی جلدی آتا ہے انسان، وہیں وہ اپنے مقام سے نیچے گر گیا. اس لیے کہ یہی کچھ تو خود شیطان کے ساتھ ہوا کہ جب شیطان کو سجدے کا حکم ہوا، اس وقت تک تو حکم ہونے تک اور اس کے انکار کرنے تک تو فرشتوں میں بہت اعلی مقام رکھتا تھا کہ چپے چپے پر اس نے سجدے کیے تھے اللہ کے حضور. تو اس کے دل میں جو خیال آیا جس نے اسے اس مقام سے گرا کے شیطان کے مقام پر لا کھڑا کیا، وہ یہی تھا کہ یہ پتلا جس کو رب سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے، یہ مٹی کا بنا ہے جس کی کوئی نہ حقیقت ہے نہ کوئی افادیت، جبکہ میں آگ سے بنا ہوں جو اپنا ایک رنگ روپ رکھتی ہے، اپنے اندر حدت رکھتی ہے اور اپنا روپ بدل لینے کی صلاحیت رکھتی ہے، جبکہ یہ تو مٹی کا پتلا ہے. تو یہ جب اس کو خیال آیا کہ میں بہت اعلیٰ ہوں اس کی نسبت، اور یہ خیال آیا کہ میں اتنا عبادت گزار ہوں، اس کمال کو پہنچا ہوں، تو اس کے اس خیال نے اس سے حجت کروا دی. اور نہ صرف یہ کہ حجت کروائی، اس حجت پر اصرار کروا دیا. اصل میں جو شیطان کو سزا ملی ہے کہ وہ شیطان اور ابلیس کہلایا، وہ انکار کی تو ہے ہی نہیں، وہ تو تکبر کی سزا ہے کہ اس نے تکبر کیا تھا. حکم کی سرتابی اس نے کی ہے، حکم کے خلاف گیا اللہ کے. تو حکم کی سرتابی حضرت آدم نے بھی کی. فرق دونوں میں یہ رہا کہ اپنی اس نافرمانی پر اس نے اصرار کیا شیطان نے، تو فرشتے سے شیطان ہو گیا۔ حضرت آدم نے فوراً معافی مانگ لی، تو اس معافی کے جواب میں ان کو پھر مقام عطا کر دیا گیا، زمین کی خلافت بخش دی گئی، جبکہ شیطان کو سزا ہو گئی۔ تو جس خیال سے وہ فرشتے سے شیطان بنا، یہی خیال وہ اہل علم کے دل میں ڈالتا ہے، یہی ایک حربہ اس کا ایسا ہے جو شاذ و نادر ہی رائے گاہ جاتا ہے۔ اور یہ صرف اہل علم کے لیے مخصوص نہیں ہے بات، اہل مقام ہیں صرف انہی پر یہ بات لاگو نہیں ہوتی، بلکہ جو مجھ جیسے دنیا دار اور گناہگار لوگ ہیں یہ بھی اسی قصے میں پھنس جاتے ہیں۔ ہم جیسے دنیا داروں کے ذہن میں بھی یہ خیال آ جاتا ہے کہ میرے پاس بہت علم ہے، میں بہت کچھ جانتا ہوں، میں دوسروں سے زیادہ جانتا ہوں، یا میں اتنا اعلیٰ ہوں کہ مجھے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جہاں انسان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں دوسروں سے اعلیٰ ہوں، افضل ہوں، یا میں اتنا جان گیا ہوں کہ مجھے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے، تو نہ صرف یہ کہ اس کے آگے بڑھنے کا عمل رک گیا، بلکہ نیچے گرنے کا عمل شروع ہو گیا اس کا، پھر زوال شروع ہوتا ہے انسان کا۔ یہ دنیا کسی جگہ یا انسان کا سفر جاری رہتا ہے، اس میں جمود نہیں آتا، وہ سفر رکتا نہیں کبھی۔ یا تو انسان کا سفر آگے بڑھنے کا عمل ہوتا ہے، یا پھر پیچھے واپسی کا عمل ہوتا ہے، جمود نہیں ہوتا انسان کی زندگی میں۔ یا وہ آگے جائے گا، آگے بڑھے گا، یا پھر پیچھے جائے گا۔ تو آگے اس وقت تک انسان جاتا رہتا ہے جب تک اس کے اندر سیکھنے کی خواہش باقی رہتی ہے، کہ جہاں سے جو کوئی اچھی چیز اسے ملی اس نے وہ اکٹھی کر لی، سیکھ لی، اپنے اندر وہ پیدا کر لی، اور اس پہ عمل شروع ہو گیا، تو آگے بڑھتا چلا جائے گا، انسان کی ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ اور اس راہ کی منزل بہت اونچی ہے، جہاں تک اس منزل تک صرف ایک ہی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ سکے، وہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا کوئی منزل کو پہنچا نہیں ہے، باقی سب مسافر ہیں اسی راہ کے۔ کوئی منزل سے اگر ایک میل دور ہے تو دوسرا کوئی 10 میل دور ہوگا، وہ ڈگری کا فرق ہے لیکن منزل تک کوئی نہیں پہنچا۔ یا پھر اس وہم میں مبتلا ہو کے کہ میں اچھا ہوں، زوال کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے، اور اس زوال کی انتہا پاتال ہے، پاتال کی گہرائیوں میں جا گرتا ہے۔ ایک اور چیز رب تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جو رکھی، وہ غصہ ہے۔ جب غصہ آتا ہے تو انسان کی عقل اور سمجھ اور علم سلب ہو جاتا ہے وقتی طور پہ، وہ اس غصے کے نیچے دب جاتا ہے، جہاں پہ نہ عقل کام کرتی ہے، نہ سمجھ کام کرتی ہے، نہ علم کام کرتا ہے، وہ مغلوب ہو جاتا ہے غصے سے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے تو انسان کی فطرت میں غصہ اس لیے رکھا تھا کہ انسان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، اگر انسان کے اندر غصہ نہ ہو تو وہ اپنی حفاظت نہیں کر پاتا۔ لیکن انسان کی کم علمی غصے کو اس مقام پر لے گئی جہاں مغلوب ہو جاتا ہے انسان اس غصے سے، اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی اگر اصلیت دیکھنی ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے، تو زندگی میں 3-4 ही चीजें हैं जहां उसकी असलियत खुलेगी, अदरवाइज वो मलमा चढ़ाए रखता है अपने ऊपर। जो सब में ज्यादा मशहूर है वो तो है कि गुस्से के आलम में इंसान की असलियत दिखाई देती है। जब बहुत ज्यादा खुश हो तो भी उसकी असलियत सामने आ जाएगी। जब किसी इंसान को किसी दूसरे के हाथों बड़े नुकसान का सामना करना पड़ जाए, बड़ा दुख पहुंच जाए, सालम में उसकी असलियत खुल जाती है, सामने आ जाती है, अंदर से जो कुछ उसके अंदर है वो उगल देता है। एक साहब गुजरे हैं जो उर्फ आम में हकीम लुकमान कहलाते हैं। ये अकल और समझ का सिंबल आइकॉन है, वो हिकमत का निशान है। ये दर हकीकत हबशुल नस्ल थे और गुलाम थे, लेकिन रब ताला ने इल्म और हिकमत से बेपनाह नवाजा था इन्हें, बहुत नेक इंसान। तो इनके आका जिसके ये गुलाम थे उनका एक बाग भी था। तो चूंकि इल्म और हिकमत थी इनके पास, इसलिए कमगो थे, कम आमेज थे, लोगों से ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे। तो इनके जो साथी गुलाम थे वो इनकी खामोशी और इनकी कम आमेजी का फायदा लेते थे। उनका ख्याल ये था कि ये शख्स शायद बेवकूफ है। तो होता ये था कि आका के बाग के जो दरख्त थे उन पर जो फल लगता था वो ये गुलाम खा लेते थे। और जब आका पूछता था कि ये कम क्यों है तो कह देते थे कि लुकमान खा गया। रफ्ता रफ्ता इनका आका इनसे बदजन हुआ, बहुत नाराज रहने लगा। तो एक दिन इसने फिर लुकमान साहब ने बड़े मुअद्दब रेस्पेक्टफुली उनसे पूछा कि आप मुझसे नाराज क्यों रहते हैं इस तरह। उन्होंने कहा कि तुम मेरे दरख्तों के फल चुरा के खा जाते हो। तो उसने कहा कि हुजूर ऐसी बात नहीं है। तो उनके आका ने कहा कि तुम्हारे जितने साथी हैं ये सब गवाही देते हैं, एक दो नहीं जितने भी लोग हैं सभी मुत्तफिका तौर पर ये गवाही देते हैं कि तुम खा जाते हो। उसने कहा कि ठीक है साहब, मैं साबित कर दूंगा कि मैं नहीं खाता। तो एक दिन जब फल कम हुए, जितने उतारे गए थे दरख्तों से उससे काफी कम आका तक पहुंचे, तो फिर बरहम हुआ। तो लुकमान साहब ने आका से कहा कि हजूर अभी इसका फैसला हो जाता कि फल खाए किसने, मैंने या किसी और ने। आप सब गुलामों को जमा कर लीजिए बबाए मेरे और हमें खूब पेट भर के गर्म पानी पिलाइए, और उसके बाद आप खुद घोड़े पे सवार हो, हमें दौड़ाइए। आप पेट भर के गर्म पानी पीने के नतीजे में और उस भरे हुए पेट के साथ दौड़ने से हम सबको कह आएगी। जब कह आएगी तो जिसने जो खाया है वो सामने जमीन पर गिर जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा किसने क्या खाया है, फल मैंने खाया या किसी और ने। तो उसके आका ने सब गुलामों को इकट्ठा किया और सबको खूब पेट भर के गर्म पानी पिला दिया, और लुकमान के कहने के मुताबिक उन सबको बबाए लुकमान के दौड़ाया। थोड़ा सा दौड़ने के बाद सबको कह आई तो पेट में जो कुछ था वो जमीन पे आ गया। तो बादशाह ने देखा कि हर गुलाम की कह में फल के टुकड़े हैं और लुकमान की कह जो साफ पानी है। तो ये भेद खुल गया कि असल बेईमान कौन है, चोर कौन है। तो यूं समझिए कि ये गुस्सा इंसान के लिए गर्म पानी पी के दौड़ने वाला सलूक है, कि जब गुस्सा आता है तो इंसान के असल शख्सियत और जो कुछ उसके अंदर है वो उगलने लगता है और सामने वाले आदमी को ये पता चल जाता है कि ये असल में अंदर से क्या है। अकलमंद लोग इसलिए गुस्से पर काबू पाए रखते हैं कि उनके पेट में क्या है ये आया न होना पाए। روحانیت میں بھی غصہ انتہائی نقصان دہ ہے، بلکہ میں نے تو اسے زہر قاتل پایا۔ وہ فقیر جس کو غصہ بہت آتا ہے، وہ روحانیت میں بہت آگے نہیں بڑھ پاتا۔ روحانیت میں آگے بڑھنے کا اور رب سے انعام پانے کا سب سے آسان طریقہ اور آسان حربہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے جبر کو ہم اسمائلنگ فیس کے ساتھ سہتے رہیں۔ لوگوں کی طنز، ان کے تانے، ان کی تضحیک، ان کی تحقیر، جو کچھ بھی دوسروں سے ملے، ہم اس کو اسمائلنگ فیس کے ساتھ سہ جائیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر دل میں غصہ آتا رہا اور ویسے ظاہر سے ہم مسکراتے رہے تو بات بنتی نہیں ہے۔ بات صرف اسی صورت میں بنے گی کہ جب کوئی شخص ہمیں یہ کہے کہ تم سے بڑا چور میں نے کوئی نہیں دیکھا، تو اپنے آپ کو یوں آدمی سمجھا لے اپنے دل میں کہ یہ بڑا بھلا آدمی ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، میں یقیناً چور ہی ہوں گا جو اسے میں چور دکھائی دیا ہوں، تو مجھے اس آدمی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے میری ایک کوتاہی اور ایک غلطی پوائنٹ آؤٹ کر دی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص تحقیر کرتا ہے، تضحیک کرتا ہے، تانا دیتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، تو انسان دل میں یہ سوچے کہ میں یقیناً اس لائق ہوں جو اس نے میرے ساتھ سلوک کیا۔ تو جب اس طرح سے دوسرے کا جبر سہنے لگے انسان اور اس دوسروں کی تحقیر، تضحیک، تانے، طنز، ان سے سبق لے کر اپنے آپ کو سدھارنے لگے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے لگے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے ولایت کی منزل زیادہ دور نہیں ہے۔ انسان کی اصلاح بڑی تیزی سے ہوتی ہے، پھر انسان بڑی تیزی سے زندگی کی اعلی اقدار کو سیکھتا ہے۔ فقیر کو آپ جہاں بھی دیکھیں گے، درویش کو جہاں بھی دیکھیں گے، اسے بڑا خوش اتوار پائیں گے آپ، اس کے طور طریقے، اس کی اقدار، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی گفتگو، اس میں آپ کو ایک خاص سلیقہ اور قرینہ دکھائی دے گا جو دل کو بھاتا ہے، اس لیے کہ وہ طریقہ، سلیقہ، قرینہ، طور، اتوار، اخلاق، وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی لیتا ہے، اور اخلاق حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر انسان سے کہیں بہتر اور اعلیٰ ہے، تو وہاں سے لی گئی روشنی سب کو بھائے گی، سب کے لیے وہ اچھی ہوگی۔ اسی لیے فقیر اور درویش ہمیشہ خوش اتوار ہوتے ہیں، خوش سلیقہ ہوتے ہیں۔ وہ اور بات ہے کہ مولانا رومپ کو ہمیشہ سے یہی ایک شکایت رہی کہ یہ ایسی راہ ہے روحانیت کی جس میں بہروپیے زیادہ ہیں۔ مولانا رومپ نے اپنی جتنی بھی تصنیفات ہیں، اپنی گفتگو ہے، اس میں جگہ جگہ اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ اس راہ میں وہ لوگ آ گئے ہیں جو در حقیقت وہ نہیں ہیں جو وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو مولانا روم نے اہل علم کی دو قسمیں بتائی ہیں کہ اہل علم دو طرح کے ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو علم کے گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں اور علم کی رکاب میں ان کے پاؤں ہوتے ہیں اور علم کے لگاموں پر ان کا ہاتھ، اور وہ इल्म की सवारी को सही सिमत में दौड़ाने लगते हैं। इनको मौलाना रोम असली इल्म वाले कहते हैं। और दूसरी किस्म जो मौलाना रोम ने बयान की वो किस्म है कि जिसमें इल्म इंसान पर सवारी कर रहा होता है, उस पर किताबों का बोझ लदा होता है, मालूमात का बोझ लदा होता है। तो मौलाना रोम ने तो खासी सख्त अल्फाज इसमें इस्तेमाल किए ये किस्म बयान करने के बाद। मौलाना रोम के कहने का मकसद ये था कि इंसान अहले इल्म की उस किस्म में दाखिल हो जाए जहां इल्म सवारी न करे बल्कि इंसान इल्म की सवारी करने लगे। मौलाना रोम के कहने के मुताबिक ये जो दूसरी किस्म को बयान किया उन्होंने, तो मौलाना रोम ने कहा कि ये वो लोग हैं जो चंद अहादीस रट लेते हैं, कुछ आयात याद कर लेते हैं, कुछ बुजुर्गान दीन के अकवाल जुबानी उनको हिफज हुए होते हैं और वो जगह जगह उन आयात को, अहादीस को और उन अकवाल को कोट करते हैं और यूं वो लोगों को ये तासुर देने में कामयाब हो जाते हैं कि वो साहिब इल्म है। तो मैं भी लोगों को मुतासर करने के लिए बाज़ औक़ात लोगों के सामने एक बात कहा करता हूं कि रब ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, एक ऐसा मकाम दिया जहां फरिश्ते ने भी उसको सजदा कर दिया। तो जिसको फरिश्ते ने सजदा किया वो इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि जिन्नात उस पर काबू पा लें, जिन्नात उसको अपनी मर्जी के मुताबिक चला लें। ये तो इंसान है जो जिन्नात पर सवारी करेगा, जो जिन्नात को काबू कर लेगा, इसलिए कि वो इनसे अफजल है। इसी तरह ये कैसे मुमकिन है कि जिसको रब ने इतना अजीम बनाया कि फरिश्ते ने सजदा कर दिया कि मसाइल उस पर सवार हो जाएं? ये तो इंसान है जो मसाइल पर सवार होगा, वह मसाइल को अपनी मर्जी के मुताबिक हल करेगा, मसाइल उसको अपनी मर्जी के मुताबिक परेशान नहीं कर सकेंगे। तो ये जो हम जरा जरा सी बातों पर परेशान होके, तो मतलब मेरा तो रवैया यही है कि अगर किसी वक्त मुझे ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ कंघा न मिल रहा हो बाल बनाने के लिए, तो मैं गाड़ी पकड़ के फौरन कोई 100-150 मील दूर किसी न किसी पीर साहब के पास चला जाता हूं कि हजूर दुआ कर दीजिए, मुझे वो ड्रेसिंग टेबल पर कंघा नहीं मिल रहा। तो सुबह का गया, शाम को वापस आता हूं तो आमतौर पे कंघा वहां ड्रेसिंग टेबल पे पड़ा हुआ मिल जाता है। तो जब मैं मसाइल को ऐसे अपने सर पे सवार कर लूंगा तो मेरे ख्याल में मैं अपने मकाम से नीचे चला जाता हूं, फिर मैं अशरफुल मखलूकात ना रहा बल्कि छोटी छोटी सी परेशानियां और प्रॉब्लम्स मुझसे अफजल हो गए कि उन्होंने मुझे कंट्रोल कर लिया, मैंने उन्हें कंट्रोल नहीं किया। यहां यह सवाल पैदा होता है कि खौफ, जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि वो लोग जो मेरे दोस्त हैं उनको खौफ नहीं है, लेकिन खौफ आता है, परेशानी आती है, ऐसे लोगों को भी आती है। एक फर्क है, जो खौफ इंसान की सरशुस्त में रखा अल्लाह ने वो भी उसके बचाव के लिए रखा है। अगर मेरा हाथ जलेगा नहीं, मुझे एहसास नहीं होगा जलन का, तपिश का, तो मैं आग पर से अपना हाथ हटाऊंगा नहीं, वो जल के राख हो जाएगा। तो आग का खौफ मुझे आग को पकड़ने नहीं देगा, ये मेरा डिफेंस है, मैकेनिज्म है जो अल्लाह ने मेरी सरशुस्त में रखा। لیکن فرق ایک ہے کہ ولی اللہ یا اہل علم، اہل مقام، صاحب حال، فقیر، درویش، جو آپ کہنا چاہیں، اس کا خوف مومنٹری ہوتا ہے، آیا اور نکل گیا لہر کی طرح. اس کا دکھ، اس کا رنج مومنٹری ہوتا ہے، جیسے لہر آتی ہے اور لوٹ جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے انسان کے اندر، جو ولی اللہ کے اندر، صاحب علم کے اندر، خوف آئے گا، مومنٹری ہے، ود ان مومنٹس ختم ہو جائے گا. رنج آئے گا، دکھ آئے گا، اس کے اندر تکلیف آئے گی، اس تکلیف کو مومنٹریلی محسوس کرے گا، اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. عام انسان کا خدا نخواستہ اگر بیٹا انتقال کر جائے تو وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، دنیا ہی سے وہ بیزار ہو جاتا ہے. اس کے برعکس ولی اللہ کا اگر بیٹا انتقال کر گیا خدا نخواستہ، تو وقتی دکھ ہوگا جو چند منٹ کا ہوگا، اس کے بعد وہ پھر سنبھل جائے گا. تو یہ فرق آتا ہے انسان میں اور ایک صاحب علم میں، اور اسی کو ریفر کیا رب تعالیٰ نے. لیکن یہ خاصیت اور یہ صلاحیت پیدا اس وقت ہوتی ہے انسان میں جب انسان کے پاس علم آ جائے، جب وہ صاحب مقام ہو جائے، اہل مقام ہو جائے، تو پھر رب تعالیٰ پر اس کا بھروسہ اس درجے کا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اسے ہلا نہیں سکتی، کوئی چیز اسے پریشان کر نہیں پاتی. پھر لمحوں کی بات ہوتی ہے، لمحوں میں وہ دوبارہ نارمل ہو جاتا ہے. انسان کی یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، فطرت نہیں بدلتی. جو چیزیں رب تعالیٰ نے فطرت میں رکھی ہیں وہ ختم نہیں ہوتی. کچھ لوگ ان پر قابو پا لیتے ہیں، اپنے آپ کو سرشست سے زیادہ سپیریئر ثابت کر دیتے ہیں، اپنی سرشست پر قابو پا کے، انسٹنکٹس پر قابو پا کے کچھ ہتھیار ڈال دیتے ہیں. وہ جو مولانا روم نے اہل علم کی دوسری قسم بیان کی تھی کہ ان پر کتابوں کا بوجھ ہی لدا ہے، معلومات کا بوجھ لدا ہے، اگر ان کو کہیں کوئی دکھ اور رنج پہنچ جائے تو وہ سارے کا سارا، چونکہ علم تو اثر انداز ہوا نہیں ان کے اوپر، انہیں صرف علم کا بوجھ اٹھایا. بالکل اسی طرح کہ جیسے نلکا ہے، میں اور آپ اس کے ٹیپ کو کھولتے ہیں، ٹوٹی کو کھولتے ہیں، پانی بہنے لگتا ہے اور پانی بہتا رہے گا اس وقت تک جب تک کہ جس ٹینک سے وہ کنیکٹڈ ہے وہ ٹینک خالی نہ ہو جائے. لیکن اس نلکے کے پاس اپنا کیا ہے؟ وہ تو پانی ٹینک میں ہے جو اس میں سے گزر رہا ہے، تو ٹوٹی کی اپنی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر تو پانی ہے نہیں، وہ تو ٹینک میں ہے، تو خالی ہے. اسی طرح جب انسان واقعتاً صاحب علم نہیں ہوتا، صرف معلومات اکٹھی کی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کی کیفیت بالکل پانی کے اس گلاس کی سی ہے جس کو ہم نے کسی تالاب سے، کسی جوہر سے، کسی دریا سے بھرا ہے، اس میں پانی لیا ہے گلاس میں، اور اس کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں کہ اس کے اندر جو مٹی، ریت یا ذرے ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، تو 5-10 منٹ کے بعد اس کے اندر کی کثافتیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں اور صاف پانی اوپر ہمیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے. لیکن اگر غلطی سے ہم اس کو ہلا دیں تو وہی کثافتیں دوبارہ اس کے اوپر ابھر آئیں گی. تو جب انسان کے پاس واقعتاً علم نہیں ہوتا، صرف معلومات اس نے اکٹھی کی ہیں، تو شیطان کا ایک ہلکا سا جھٹکا، شیطان کا ایک ہلکا سا بہکاوا، اس کے نفس کی کوئی خواہش، حالات کا ذرا سا جبر اس کی کثافتوں کو پھر اوپر لے آئے گا. یہ علم ہے جو اس گلاس کی کثافتوں کو فلٹر کر دے گا, اور فلٹر کے بعد جو پانی نیچے گلاس میں بچے گا وہ صاف ستھرا پینے کے لائق پانی ہوگا. تو یہ صرف علم ہے جو انسان کی کثافتوں کو دور کر دے گا. میرا خیال ہے آج گفتگو بہت ہی ثقیل ہو گئی, حالانکہ ایسی ثقیل گفتگو میری فطرت میں ہے نہیں. معلوم نہیں کس طرح سے یہ اتنی ثقیل گفتگو شروع کر دی کہ کچھ دیر میں آپ صاحبان احتجاج پہ اتر آئیں گے کہ یہ بند کرو ایسی گفتگو کو. یہ ایک سوال ہے کہ کسی اہل دانش نے زندگی کی ڈیکارٹ میں کہ مثال یوں بیان کی ہے جیسے ایک دانہ زمین کے اندر اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ قرہ ارض کو پھاڑ کر نکل آتا ہے, اور دوسرے جب بارش کا ایک نامراد سا قطرہ اس پر پڑتا ہے تو وہ مرجھا جاتا ہے. اسی طرح ہم ایک پھونک مارتے ہیں تو سلگتے ہوئے کوئلے میں آگ بھڑک اٹھتی ہے, اور دوسری طرف پھونک مار کر جلتی ہوئی بتی کو بجھا دیتے ہیں. براہ کرم وضاحت کر دیں. اس کی سب سے آسان اور سادہ وضاحت بہت سمپل ہے, جو قرآن میں رب نے کہا کہ اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے. تو جب ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ سلگتے ہوئے کوئلے کو پھونک مار کے اس کے شعلے کو ہم بڑا کر دیں, اس میں شعلہ پیدا کر دیں, تو ہم ہی ہیں جو پھونک مارتے ہیں اور سلگتا ہوا کوئلہ شعلے میں تبدیل ہو جاتا ہے, سلگتی ہوئی لکڑی شعلے پکڑ لیتی ہے. اور یہ ہم ہی ہیں کہ جب چاہتے ہیں کسی جلتی ہوئی موم بتی کو پھونک مارتے ہیں تو اس کو بجھا دیتے ہیں, کہ نیت ہماری اس کو پھونک مار کے بجھانے کی ہوتی ہے. تو اس کی سب سے بڑی وضاحت یہی ہے کہ وہ جو قرآن نے کہہ دیا کہ اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے. یہ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کسی وقت, اور اس کو دنیاوی اینگل ہی سے ایگزامن کریں گے. یہ اللہ سے دعا کیجئے کہ میں ٹھیک رہ جاؤں. کسی صاحب نے پوچھا, کیونکہ ٹائم کم ہے تو میں وہ سوال دیکھ رہا ہوں جو اگلے 3-4 منٹ میں اس کو بیان کر سکوں. اولیاء اکرام کے مزارات پر حاضری یقیناً باعث سکون قلب ہوتی ہے, یہ کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ صاحب مزار واقعی ولی اللہ ہیں, کیونکہ آج کل جا بجا مزارات تعمیر ہو رہے ہیں؟ میرے بارے میں کہا کہ آپ کا کہنا ہے کہ شرعی احکام کی پابندی کی جائے اور روشنی جناب سید الاولیاء جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فرامین سے لے لی جائے, مگر یہ کیسے معلوم ہوں کہ یہ فرمان واقعی حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ہے, کیونکہ موجودہ نہج البلاغہ کے بارے میں یہ شاید پڑھنا پسند نہیں کروں میں. میری ایک گزارش یہ ہے کہ اسلام ہمیں وسیع القلب ہی سکھاتا ہے. مسلمان بہت وسیع القلب ہوتا ہے. ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے عقائد کا احترام کریں, یہ عین مسلمان کے شایع نشان ہے. اس سے اختلاف کرنا یا اس سے متفق ہونا وہ ہمارا حق ہے, ہر ایک کا حق ہے, لیکن ہم کسی کے عقائد کے بارے میں ایسی بات نہ کہیں جو اس کے لیے دل آزاری کا باعث بنے یا اسے ہرٹ کر دے. مسلمان یہ کام نہیں کرتا, مومن کے شیوہ نہیں ہے. یہ احترام لازم ہے, حتیٰ کہ غیر مسلموں کی جب ہم اکابرین کا ذکر کریں تو وہ بھی احترام سے بحثیت مسلمان, تاکہ دوسروں کو یہ پتا چلے کہ یہ شخص واقعی مسلمان ہے. اور جیسے رب نے کہا ہے کہ کسی کے جھوٹے رب کو برا نہ کہو تاکہ وہ تمہارے سچے رب کو رنگے. اللہ نے ہم پہ فرض کیا کہ ہم غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا احترام کریں، ان کے عقائد کا احترام کریں، ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ اپنے عقائد اور مسلکوں کے ساتھ عبادت آزادی کے ساتھ کر پائیں، تو جہاں خود ان سکول آف تھاٹس کی بات آ جائے جو مسلمانوں میں ہیں، تو ہم پر تو اور زیادہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ مسلمان احترام دیتا ہے، جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مسلمان موم سے زیادہ نرم ہے اپنوں کے لیے۔ نہ صرف یہ کہ اپنوں کے لیے موم سے زیادہ نرم ہے، بلکہ اپنے دشمن کے لیے بھی بڑا مہربان ہے مسلمان۔ صرف اس میں فولاد کی سی سختی اس وقت آتی ہے جب وہ میدان جنگ میں اپنے دشمن کے ساتھ جنگ کر رہا ہو، اور اگر وہی دشمن ہتھیار ڈال دے، جنگ سے ہاتھ کھینچ لے، تو یہی مسلمان پھر موم کی طرح نرم ہوتا ہے اس کے لیے۔ مسلمان کے لیے جو معیار سیٹ کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالی نے، کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح ہم اس معیار پر آ جائیں۔ ایک حدیث مجھے مسلمانوں کو ہر وقت ذہن میں رکھنی چاہیے، مسلمان پر دوسرے مسلمان کے جان، مال اور عزت حرام ہے، تو ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جس سے کسی دوسرے مسلمان کی عزت پہ حرف آتا ہو، اس کی دل آزاری ہو جائے، اسے دکھ پہنچے۔ جہاں تک کہ ولی اللہ کے مزار پر حاضری کی بات ہے، سکون قلب، آپ نے لکھا کہ وہ باعث سکون قلب ہے، بالکل درست ہے۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے معلوم ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ قبر ہے تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، کہ جب قبرستان میں انٹر ہوئے سلام کیا، خود ہی اس کا جواب بھی دے دیا، اور وہاں جتنے لوگ موجود ہیں ان سب کے لیے فاتحہ پڑھ لی۔ اس لیے کہ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں، ہم کسی اور کے لیے درحقیقت کوئی نیک کام نہیں کر رہے، اس کا ثواب خود ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو کسی بھی قبر پہ ہم نے فاتحہ پڑھ دی تو ثواب کمایا ہے ہم نے، ہمارا کچھ گیا نہیں ہے۔ تو اس قریض میں کیوں پڑھیں کہ وہاں کوئی ولی اللہ دفن ہے یا نہیں ہے، قبر ہے مسلمان کی ہے، اس پہ فاتحہ پڑھ دیا ہے، اتنا کافی ہے، خود ہمارے فائدے میں ہے وہ بات کہ ہمارے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی بشرتِ زندگی اگلی بار ملاقات ہوتی ہے، اور پھر انشاءاللہ نور پر بات کریں گے۔ السلام علیکم۔